مرتد اور فساد کرنے والوں کا. اس میں انہوں نے موجبات کفر کو گنا ہے. موجبات کفر یعنی وہ جملے, وہ کلمات جن کو ادا کرنے سے ایک انسان کافر ہو جاتا ہے, اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کی ساری عملیں غارت ہو جاتی ہیں, یعنی پورا اسلام سے بے دخل ہو جاتا ہے. اب چونکہ لا علمی سے اور بے پرواہی سے یا تو ہم میں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں یا گھر میں ایسے الفاظ نکلتے ہیں, عورتوں میں بھی یہ بیماریاں زیادہ ہیں, تو اگر عورت سے بھی ایسا ہو جائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ان کو ہم پڑھیں سنیں اور پھر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اب پہلے لکھا ہے وہ موجبات کفر جن کا تعلق ایمان و اسلام سے ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے مجھے نہیں معلوم میرا ایمان صحیح ہے نہیں. اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں, تو یہ خطائے عظیم ہیں. ہاں اگر اس بات کا مقصد اپنے شک کی نفی کرنا ہے, کرنا ہو تو خطائے عظیم نہیں. جس شخص نے اپنے ایمان میں شک کیا اور یہ کہا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ, یعنی شک کے ساتھ کہا, تو وہ کافر ہے. ہاں اگر یہ کہے مجھے معلوم نہیں کہ ایمان کے ساتھ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا, وہ تو نہیں. اور جس شخص نے کہا قرآن مخلوق ہے, قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, اور کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے, یعنی کہنے والے کی صفت. متکلم کرنے والا, کلام کرنے والا, اور کلام میں یہ فصل نہیں ہوتا, جدائی نہیں ہوتی, یعنی غیریت نہیں ہوتی. تو اس لیے جو قرآن ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ غیر مخلوق ہے, اسی طرح سے قرآن بھی غیر مخلوق ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. یہ بہت عظیم چیز ہے جو اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو دی, اور ہم لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم خود جانتے ہیں. اس روئے زمین پر اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے, قرآن سے بڑھ کر چیز یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالی نے اس امت کو عطا کیا. اور ہم میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو پڑھنا بھی نہیں جانتے, نہ پڑھنے اس کو صحیح پڑھنے کا جو سیکھنے کا جو اس پر حق ہے اس کی بھی کوشش نہیں کرتے. اگر کوشش کی تو آدھی کوشش کی, اور اگر سیکھا بھی پھر تلاوت نصیب نہیں ہوتی, تلاوت نصیب نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اور اصل میں یہ قرآن صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں تھا, یہ سمجھنے کے لیے تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تھا کہ قرآن سے جو درجہ اس انسان کو ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے ملے گا نہیں. اس کی ہر ہر کامیابی کا راز تو اسی کتاب میں ہے. صحابہ کرام اور جو پہلے لوگ تھے وہ جو ان کو ملا وہ قرآن کی برکت سے ملا, جو ان کو ملا قرآن کی برکت سے ملا, اور جو ہم کو ملتا ہے یہ بھی قرآن ہی کی وجہ سے ملتا ہے. مگر کیسے ملتا ہے, یعنی چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا इसलिए जो हमें मार पड़ रही है, धतकारा जाता है, ये कुरान ही की वजह से है कि हमने कुरान के साथ बेतवज्जुही की। जिन लोग वो दुनिया में सुरखरू हुए साहिब कुरान होकर और हम जलीलो खार हुए तारिक कुरान होकर, या तारिक यानी छोड़ने वाला, हम कुरान को छोड़कर दुनिया में जलील हो गए। और जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया, कुरान पर यकीन किया, कुरान पर ईमान उस तरीके से लाया, हजरत एक इसका एक सहाबी का वाकिया है कि उसकी एक कनीज आई, मेहमान था, बहुत अहम मेहमान आया था, तो उसने खाना लाया और वो सालन उसको बिचारी को उस मेहमान के ऊपर पड़ा। अब ये जो सहाबी मेजबान थे ये बहुत गजबनाक हुए। अब इसको अब सोचो, गुस्सा होना ये एक अंदर की चीज है, फितरी चीज है, और गुस्से में इंसान क्या होता है, अंदर से कौन सी तब्दीलियां होती हैं, चेहरा सुरख होता है, आंखें सुरख होती है, दिल तेज तेज धड़कता है, बदन गर्म होता है, ये सब चीजें हो जाती है। तो जब उस बांदी ने देखा कि ये बहुत इनको गुस्सा आया, तो उसने कहा, उसने कुरान की आयत पढ़ी, उस बांदी ने कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, कुरान की आयत है, मोमिनीन अल्लाह के प्यारे बंदों की सिफत है कि वो ऐसे हैं जो गुस्से को पीते हैं, वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, वो ऐसे हैं जो गुस्से को पीते हैं। तो अब एक शख्स, अब इसका थोड़ा अंदाजा कर लो, एक शख्स उसका जिस्म पूरा गर्म है, उसकी आंखें सुरख हैं, उसका चेहरा सुरख है, उसका दिल जो है तेज तेज धड़क रहा है, हैं? और अब एक यहां से आयत पढ़ी जा रही है, तो जैसे उस पर किसी ने बर्फ डाला, ठंडा पानी डाला कि फौरन ठंडे हो गए। इसको थोड़ा सा समझना है, हैं? अभी इसको पूरा वो एड्रेनलिन से ये सारा हो जाए अंदर से रिलीज करके, अब वो सारा तो ये दूसरा से एंटीडोट कहां से आ गया, पूरे जिस्म अंदर बाहर सारी की हैयत बदल गई और पूरे ठंडे हो गए। कुरान की आयत सामने आ गई और उसके सामने इतने झुक गए और इतने हो गए कि अपना अपनी फितरत में जो गुस्सा था वो भी नहीं रहा। अब ये कुरान पर यकीन था, ये कुरान के साथ ताल्लुक था और ये कुरान का फहम था कि यहां से फितरी तौर पर गुस्से में है इंसान, कुछ समझ में नहीं, अकल भी उस वक्त काम नहीं करती, और वहां से जब कुरान की आयत पढ़ी, इसीलिए कहा जाता है कि और जगहों को लोगों ने किस तरह फतह किया, मदीने शरीफ कुरान करीम से फतह हुआ और दो शख्सों ने फतह किया, हजरत मुसैब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और इब्न मक्तूम, ये दो कारी थे, कुरान के पढ़ने वाले थे, सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने शरीफ भेजा, वो एक जगह बैठे और कुरान की तिलावत करते रहे, और जो जो शख्स वो तिलावत सुनता ईमान लाता, वो जो शख्स वो तिलावत सुनता ईमान लाता। मदीने पाक में इस्लाम इसी तरह से फैला है, लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, किसी ने उनको जवाब दिया, तुम लोग कहते हो इस्लाम तलवार से फैला, तुमने जो तुम्हारे पास तोप है उस तोप से तुमने क्या फैलाया, तुमने तो फसाद ही फसाद फैलाया। बाहर क्या कि मदीना जो था, अब उनमें एक उनके सरदार थे हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु, सद्दात बिन माज, तो उसने देखा कि सब उनके मजहब से फिर रहे हैं, कोई नया मजहब, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कौन दो आदमी आए हैं, जरा मैं इनको इनकी खबर लूं। تو بہت غصے میں گئے. یہ وہ دو سائے مطلب عمیر وہاں بیٹھے, مصعب بن عمیر وہاں بیٹھے تھے. کہا تم ہمارے دین سے لوگوں کو پھرتے ہو, تمہاری خیر نہیں میں تلوار شلوار. اچھا ٹھیک ہے, جو تمہیں کرنا ہے کر گزرو, لیکن ذرا ایک منٹ تو پہلے بیٹھ جا, پہلے یہ بھی دیکھو کہ ہم کیا کہتے ہیں. اس نے کہا یہ صحیح بات ہے, ذرا میں بھی دیکھوں یہ کیا کہتے ہیں. تو جو ہی تلاوت شروع کر دی تو وہیں پر وہ بھی ایمان لائے, وہ بھی وہیں سے ایمان لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ایسے, کتنے غصے میں اپنی بہن کو مارنے گئے اور وہاں سے جب تلاوت سنی تو وہاں سے عمر ابن الخطاب عمر فاروق بن کر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو غرض جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا, جن لوگوں نے قرآن پر ایمان لایا, قرآن کو سمجھ گئے, تو وہ کامیاب ہو گئے. اور ہم لوگوں کا جو حال ہے, ہمارا حال اسی وجہ سے ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے ابھی بھی, اب جو اپنے کو دیندار بھی کہتے ہیں, لیکن قرآن کے ساتھ جو شغف ہونا چاہیے, قرآن کے ساتھ جو مشغولیت ہونی چاہیے, قرآن کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے, قرآن کا جو یقین ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. عام یعنی جو جملہ ہے, سینٹینس ہے یا آیت میں فرق نہیں ہوتا ہے. کوئی ایک سینٹینس سنے گا, کسی کوئی جملہ سنے گا یا آیت سنی, تو اس میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں. ہم کہیں گے آسمان زمین کا فرق ہے, تو وہ اس سے بھی تو اس میں زیادہ فرق ہے. آسمان زمین میں کم فرق ہے, جتنا آیت قرآن میں اور اب دوسری باتوں میں جتنا فرق ہے, کوئی کمپیریزن ہے نہیں ہے. تو جو قرآن کی آیت سن کر جو اثر ہونا چاہیے, جو کیفیت ہونی چاہیے, جو حدیث سن کر ہونا چاہیے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ میں تو حدیث سنتا ہوں, ہم نے دیکھا جو حدیث سنتے تھے اور ان کو حدیث سن کر ان کا حال کیسا ہوتا تھا. مشہور ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے منع مت کرو. مفہوم ہے یہ حدیث کا, حدیث بیان کر رہے تھے ابن عمر باہر جانے سے. تو ان کے بیٹے, اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا اجازت. تو اس پر اتنا غصہ ہوئے ابن عمر, کہتے ہیں پورے عمر بھر اس کے ساتھ بات نہیں کی کہ میں حدیث یہاں سے بتاتا ہوں, تم اپنی رائے اس کے سامنے رکھتے ہو, تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں سے حدیث بتایا جا رہا ہے اور وہاں سے تم اپنی رائے سامنے رکھتے ہو, تمہاری رائے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو غرض ہم لوگوں میں ہر طرح سے انحطاط ہے. انحطاط سمجھتے ہو؟ انحطاط کے سمجھنے میں بھی انحطاط ہے. یعنی کیا ترجمہ کریں گے؟ زوال یا پستی یا کمی, ہر طرح سے ہم لوگوں میں کمی ہے. کہ قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے, قرآن کی عظمت, قرآن کی اہمیت, قرآن کو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے تعلق کرنا ہے, اس کے بغیر بھی کوئی مومن کا کام ہے یا مومن کا کوئی اور بھی کام ہے کہ اس کا تعلق اپنے مولا سے, اپنے خالق سے, مالک سے جڑ جائے, اس سے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ جو ہم باقی کام کرتے ہیں یہ سب اس کے تابع ہیں. اصل کام جو ہے کہ یہ اس کا تعلق اپنے مولا سے ہو جائے, اپنے آقا سے ہو جائے, خالق سے ہو جائے, مالک سے ہو جائے, وہ اصل کام ہے. جب وہ اصل کام ہے تو پھر وہ کیسے حاصل ہو جائے گا؟ کیا قرآن کے بغیر حاصل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور طریقے کے بغیر بھی حاصل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ قرآن کیا ہے, مخلوق ہے, وہ کافر ہو جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر کوڑے کھائے اور بہت ایذائیں اٹھائیں اسی مسئلے پر. اس وقت فتنہ یہی اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. معتزلہ حضرات جو اس وقت میں ان کے جو دور اقتدار تھا تو ان لوگوں کی طرف سے, تو حضرت احمد بن حنبل یہاں سے چٹان ہو کر سامنے آ گئے اور اس فتنے کو دفن کر دیا. تو غرض ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ہے, یہ چیز ہے کیا, اس کے بعد آگے چلیں گے. کہ پہلے ہی سے پتہ نہیں, قرآن کی آیت سنی تو کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی چیز یہ نہیں آئی اور اس پر کوئی غور نہیں کیا, اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا, اس سے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا, اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہو گئی, تو یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے. اب یہ معاملہ گڑبڑ کب تک رہے گا اور ایسے کیوں ہوتا ہے؟ معاملہ اس لیے گڑبڑ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم اب یہ سب سمجھنے کا کام دل کا ہے, یہ سب سمجھنے کا دل کا ہے, اور ہم دل کو جب دن بھر زہر دیتے ہیں, ہم دل کو دن بھر زہر دیتے رہتے ہیں تو شام کو اس میں فہم کہاں سے آئے گا, اور ہم اس کو کون سا زہر دیتے ہیں؟ ہم اس کو گناہوں کا زہر دیتے ہیں. ہماری آنکھیں دن بھر گناہ کرتی رہتی ہیں, ہمارے کان گناہ کرتے رہتے ہیں, ہماری زبان گناہ کرتی رہتی ہے, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہمارے ہر عضو گناہ کرتا رہتا ہے, اور اس کے اسے وہاں کیا پوچھتا ہے, قلب میں تریاک پوچھتا ہے, زہر پوچھتا ہے. تو زہر سے قلب زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا؟ مردہ ہوگا. جب مردہ ہوگا تو پھر کیا سمجھے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے, تعلق مع اللہ قائم کرنا چاہتا ہے, تو اس کو جتنے گناہ اس کو معلوم ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے. ابھی ہزاروں گناہ ایسے ہوں گے جو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہیں, ابھی ایسے ہزاروں گناہ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو معلوم نہیں ہے ابھی ایسے گناہ ہیں, لیکن کم از کم سینکڑوں گناہ تو اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے, اور اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور جب ایسا کرے گا تو جب اس کا دل اس چیز کو سمجھنے کے لائق ہو جائے گا, اور اس میں کہاں سے شروع کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنے سے شروع کرے گا. یعنی ایک شخص کبیرہ گناہ کو بہت دیر سے کرتا ہے, اب اس کبیرہ گناہ کو چھوڑنے کی اس میں طاقت نہیں, اپنے اندر طاقت نہیں پاتا ہے, کمزوری پاتا ہے. تو اگر یہ صغیرہ گناہ چھوڑے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑے گا, تو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے چھوڑنے سے اس کے دل میں نور آتا چلا جائے گا. اب جب اس کے دل میں نور آتا چلا جائے گا, وہ اس کو پھر قوت دے گا کہ یہ کبیرہ گناہ چھوڑ سکے اور یہاں سے بڑے ثواب کا کام کر سکے. یہ طریقہ ہے اصلاح کا. اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ میں دن میں کتنے صغیرہ گناہ کرتا ہوں, یعنی جن کے نہ کرنے سے, جن کے نہ کرنے پر اس کو کوئی زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دے. جب صغیرہ کو چھوڑ دے گا تو آہستہ آہستہ یہ کبیرہ کو بھی چھوڑ دے گا, اس میں وہ قوت آ جائے گی. اگر اور شیطان اس کو کیا کہتا ہے؟ شیطان اس کو کہتا ہے جب تک تو فلاں فلاں کبیرہ گناہ کرتا ہے, تو فلاں فلاں جب تک تو ان کو نہیں چھوڑے گا تجھے کچھ نہیں ہوگا. اسی دھوکے میں شیطان اس کو رکھتا ہے. حالانکہ اس کو اس کا عکس کرنا ہے, یعنی اس کا الٹا کرنا ہے. اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنے, جب چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑتا چلا جائے گا یہ آگے چلتا جائے گا, آگے چلتا جائے گا, ایک وقت اس کو خود وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ توفیق ہوگی کہ وہ گناہ کبیرہ چھوڑ دے. تو شیطان اس کو کہتا ہے نہیں, دیکھو تم جو یہ گناہ کبیرہ کرتے پہلے اسی کو چھوڑ دو, اور یہ کہتا ہے اس کی مجھے طاقت نہیں، اس لیے یہ دین کی طرف آتا ہی نہیں، یہ دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے نیکیوں میں بھی ہے کہ اس کو شیطان کہتا ہے کہ تو نیک جب بنے گا، جب فلاں فلاں بڑی نیکی کرے گا، فلاں فلاں بڑی نیکی جب کرے گا. اب یہ اپنے اندر وہ طاقت نہیں پاتا، اب وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ثوابوں کو کرتا چلا جائے. راستے میں اگر کنکری ہے تو اس کو تو اگر اتنا تھوڑا سا ثواب کی نیت سے کرے گا، اس میں کوئی ہے کچھ؟ راستے کوئی چلتا ہے، تھوڑا سا اس کو یہ اٹھا کر اس کو دے دیا. سنت یعنی کھانے میں جو سنت ہے، پینے میں جو سنت ہے، اور سونے میں جو سنت ہے، چلنے میں جو سنت ہے، اب ان کو کرنے میں راستے میں چلنا ہی چلنا ہے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے اگر سنت کے طریقے سے چلے گا؟ کوئی حرج ہے؟ لیکن نیت بھی کرے گا اندر سے کہ میں اس لیے اس طرح سے چلتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ سنت ہے، اور تو ویسے بھی اس کو چلنا ہے. اور آیا ہے کہ جو بازار سے گزرے گا تو اس کو کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے، یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب اس میں تو زیادہ محنت نہیں، تھوڑا سا محنت، تھوڑا سا اپنے اس کو دھیان کو اس پر نفس پر تھوڑا زور کر کے آپ ایسا کرے گا. اب ایسے ایسے تھوڑے تھوڑے کام کر کے کر کے یہ تو ایسے ایسے بڑے ثواب کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے گا جس کو اس کو اندازہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں چاہت تو ہو کرنے کی، طلب تو ہو، ارادہ تو کرے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، اور جب پھر شروع کرے. اور اکثر ایسے ہوتے ہیں بڑے مایوس، چہرہ زرد، کیوں جی میں جی گناہ کرتا ہوں، میں جی گناہ کرتا ہوں، مجھے گناہ نہیں، مجھے گناہ نہیں چھوڑتے. اب اسی پر رو رہے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، اور اسی پر رو رہے ہیں. اور جو طریقہ ہے اختیار کرنے کا اس پہ اختیار نہیں کرتے. خالی رونے سے کیا ہوگا؟ رونے سے کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں. رونے خالی رونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ارادہ بھی ہونا چاہیے. کہیں آنسو بہانے سے تمنائیں بھی مٹتی ہیں کیا؟ مٹتی ہیں؟ خالی آنسو بہانے سے تمنائیں تو مٹتی نہیں. تو بہت آسان طریقہ بتایا شریعت نے کہ دیکھو تم چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوڑو اور چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو کرتے جاؤ. لا تحقرن شیئا، حدیث میں آیا لا تحقرن شیئا من المعروف. دیکھو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اب مسواک کرنا ہے، اب اس میں کیا محنت ہے؟ مسواک کرنے میں کیا محنت ہے؟ چھوٹا سا مسواک جیب میں اگر رکھا، یا جہاں وضو کرتا ہے وضو جگہ رکھا، اور مسواک وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پہلے مسواک بھی کیا. اب کہ یہ وضو مسواک کر کے جو نماز پڑھے گا تو 70 گنا ثواب، اس سے زیادہ محنت ہے؟ اس میں کوئی محنت تو ہے ہی نہیں. تھوڑا سا تھوڑا سا کرنا ہے. اسی طرح سے اب مسجد میں آئے گا تو مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کرے گا. کیا کرے گا؟ اعتکاف کی نیت کرے گا، اور نیت کرے گا کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے. نیت کرے گا اندر سے. نماز تو آتا ہے لیکن یہ یعنی فزیکلی جسمانی طور پر نماز میں آتا ہے، ذہن اور قلب تو کہیں اور ہو جاتے ہیں، ان کا اس میں کوئی دخل ہوتا نہیں. اب آنا ہی آنا ہے تو وہیں سے تو نیت کر کے آئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اب وہاں سے نیت کر کے آئے گا تو وہ راستے میں بھی چلنا، اب راستے میں بھی تھوڑا سا اس کا استظہار کرتا رہے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں. اب آیا تو وہاں اعتکاف کی نیت، اور مسجد میں آنے کی جو دعا ہے وہ پڑھے، اور پھر کہ نماز کے انتظار میں اگر اس کو ٹائم ہے تو 5 منٹ پہلے اگر آ جائے تو نماز کے انتظار میں، اور کہا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں ہے، اور اگر فرصت ہے تو نماز کے بعد 5-10 منٹ وہیں بیٹھے، اگر کچھ بھی نہیں پڑے گا، اگر نماز کے بعد مسجد کی جگہ बैठकर अगर कुछ भी नहीं पड़ेगा तो जब तक वहां बैठा हुआ है और बावजू है, फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाह मगफिर हो, अल्लाह मगफिर हो, अल्लाह मगफिर। अब जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, क्या वो खाली जाएगा, महरूम जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? यानी इसी तरह से बेशुमार चीजें छोटी छोटी हैं जो इंसान अगर इख्तियार करेगा तो ये इसके, अब इसका असल मदार जो है कल्ब का है, अब इसका कल्ब नूरानी होता चला जाएगा, जुल्मत इसके कल्ब से दूर होती चली जाएगी, कल्ब नूरानी होता चला जाएगा। अब जब ये नूर जो है ये रोशनी ही नहीं है, ये एनर्जी भी है। हाँ जी, वही आप लोग कहते हो, खाली लाइट ही नहीं है, एनर्जी भी है। तो ये नेकियों के लिए एनर्जी भी देगा, ये जो नूर आएगा खाली अंदर रोशनी ही नहीं आएगी बल्कि ये कुव्वत भी देगा, और वो कुव्वत देगा। अब देखेंगे कुछ लोग बहुत इबादत करते हैं और उनके लिए वो आसान होता है, ये कैसे होता है? ये तो तौफीक मिनल्लाह है, ये तो वो नूर है, उस नूर की कुव्वत है। जिस नूर की कुव्वत से कम खाने पर भी ये इतना काम कर जाते हैं, कैसे कर जाते हैं? कोई चीज तो है, और दूसरा बहुत बद खाकर भी नहीं करता। इमाम गज़ाली अलैहि रहमत ने लिखा कि ये जो फिर ये क्या कहते हैं उसको, मुरग्गन गजा खाने वाले, वो आप खूब खाओ, आप लोग कमजोर हो, लेकिन वो ज्यादा मुरग्गन, तो कहा कितने सौ साल पहले, बहुत कई सौ साल पहले, 500-600 साल पहले इमाम गज़ाली का वक्त होगा हुआ है। तो कहते हैं कि दिल पर चर्बी चढ़ती है, दिल पर चर्बी चढ़ती है, इमाम गज़ाली कहते हैं। तो उस चर्बी से इसका कल्ब सख्त होता है, इसका कल्ब क्या होता है, और आप डॉक्टर लोग क्या कहोगे, इसको हार्ट अटैक हो जाएगा कि ये ज्यादा खाया, चर्बी आ गई, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको हार्ट अटैक हो जाएगा। और वो कहेंगे भाई इसका रूहानी हार्ट अटैक पहले ही होता है, ये तो होगा फिजिकल हार्ट अटैक, इसका रूहानी हार्ट अटैक पहले ही होता है कि इसका कल्ब सख्त हो गया, इसको कुरान पढ़ो इसको कुछ नहीं होता, और इसको हदीस पढ़ो इसको कुछ नहीं होता, इसको जिक्र अज़कार और ये चीजों से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसको रूहानी हार्ट अटैक हो गया, वहां भी होता है। ये तिब्बे रूहानी और तिब्बे जिस्मानी के उसूल एक जैसे होते हैं, तो यहां पर ऐसी ऐसी जो गजाएं खाई तो कल्ब पर चर्बी आ गई, है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो वहां भी वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और वो असल से रह जाता है। इन्हें बहुत आसान तरीका है, अगर एक नीयत सही है, दूसरा इखलास है, तीसरा थोड़ा सा हिम्मत, और चौथा जो तरीका है सही तरीका, उस तरीके को इख्तियार करें। यानी पहली सीढ़ी से फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, कोई कहेगा मैं ऊपर से ही पहले ही वली बन जाऊं, तो वो उसके क्या हो जाएगा, उसके वो वहीं से गिरकर उसके पैर हाथ टूट जाते हैं, उसको कुछ हासिल नहीं होता। तो बहुत तरीके, ये शरीयत बहुत आसान है अल्लाह ताला ने, लेकिन इसने अल्लाह ताला ने इसको दारुल असबाब बनाया, अल्लाह ताला ने इसको, अब ये हदीस के दरस में पढ़ते थे कि जंगे बदर में फरिश्ते आए और सहाबा के शाना बशाना लड़ा उन्होंने, जबराइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर आए, जबराइल अलैहिस्सलाम ने ज़िरह पहनी, अब जबराइल अलैहिस्सलाम ज़िरह पहनने की क्या जरूरत, क्या वो किसी के तीर से कुछ होता उनको, वो ज़िरह पहनकर आ गए, और दूसरे सहाबा भी आ, ये फरिश्ते भी आ गए, इसराफील भी आ गए, मीकाइल भी आ गए, हदीस में है ना, ये सब आ गए और इन्होंने शाना बशाना اب کسی نے سوال کیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ ایک پر پر پورے دنیا کو اوپر اٹھا کر پٹک دیں، اب اس کو کیا لڑنے کی ضرورت آئی، ایک تلوار لے کر ایک ایک کو ضرب مارا ہیں؟ فرشتے جو ہیں اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کتنے مضبوط طاقتور فرشتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام ایک پھونک ماریں گے تو ساری کائنات یہ ہو جائے گی، اب ان کو کیا لڑنے کی ضرورت؟ تو جواب دیا علماء کرام نے، یہ دار الاسباب ہے، دنیا اللہ نے دار الاسباب بنایا، اگر ایسا نہ ہوتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انہی کو کیا ضرورت پڑتی، ایک پھونک سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا، ان کو کیا ضرورت تھی میدان کارزار میں آنے کی، زرہ لگانے کی، اور میدان احد میں ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور دوسرے صحابہ بھی ہوئے، یہ سب کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو اس نے، اللہ تعالیٰ نے سنت اپنے لیے بنائی ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الاسباب ہے، اور جو اس دنیا کے اعتبار سے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو فرشتے اوپر سے ہی ان کو عذاب ڈال دیتے، تو ان کو صحابہ کی جنگ کوئی نہیں کہتا، صحابہ کی فتح کوئی نہیں کہتا، ایسا نہیں کہتے، کہتے ان کو ان پر آسمانی عذاب آ گیا، تو یہ دار الاسباب ہے، اس لیے اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہاں پر اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ان اسباب کو صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے اختیار کرنا پڑتا ہے، کہ طالب علم کو اس کو پڑھنا ہے، اور ایک شخص اپنے درجات میں بلندی چاہتا ہے تو اس کو جو شریعت میں طریقہ بتایا اس طریقے پر اس کو چلنا پڑے گا، وہ یہ نہیں کہ وہ ایسے بیٹھ کر کے وہیں سے اس کو کھینچ کر آسمان میں لیا جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن شاذ و نادر، اکثر حکم جو ہوتا ہے وہ اکثر پر ہوتا ہے، اور اکثر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دار الاسباب بنایا، یعنی یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی ہے کہ جب تک ہم وہ اسباب اختیار نہیں کریں گے، ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، نیک کام نہیں کریں گے، تو ہم آگے بھی نہیں چلیں گے، اس لیے تو طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں، جن کو ہم پہلے گناہ بھی نہیں سمجھتے، ان کو چھوڑ چھوڑ کر آہستہ 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 درجہ بدرجہ، تو انسان پہلے صبح یہ مراقبہ کرے کہ میں دیکھو میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اب ان میں سے میں کون کون سے گناہ چھوڑوں گا، اور میں کتنی نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو چھوڑتا ہوں، آج سے میں ان کو ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹی سی کتاب ہیں، 5 روپے میں پہلے مکتبہ غزالی دیتا تھا، پتہ نہیں اب کتنا قیمت لگائی نہیں، چھوٹی سی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اگر اس کو اب چلو میں اس سنت پر بھی عمل کروں گا، چلو میں اس سنت پر بھی عمل کروں گا، اس سنت پر بھی، میں نے پرسوں وہاں آپ لوگوں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے بمنا میں بتائے، ایک شخص شرابی تھا کبابی تھا، نہ نماز نہ کچھ، آزاد طبیعت، بیوی بے پردہ، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن جمعہ نماز پڑھتا تھا، جمعہ کی نماز اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز، وہاں مولوی صاحب جو تھے انہوں نے ایک منٹ کا مدرسہ اٹھایا تھا، حضرت ابرار الحق صاحب دامت برکاتوں کی کتاب ہے ایک منٹ کا مدرسہ، اس میں انہوں نے لکھے ہیں نماز کی 51 سنتیں 51، اب وہ ہر جمعہ کو 3-3 سنتیں سناتا تھا مولوی صاحب، اب یہ گیا، یہ جب نماز کے بعد پتا کہ یہ 3 سنت کیا کرنا ہے، تو میں ان پر عمل کروں گا، وہ سنتیں کیا ہیں، کھڑا سیدھے ہو جاؤ نماز میں، رکوع میں ایسے رکھو، یہی تو ہیں انگلیاں ایسے رکھو، اس میں کوئی محنت تو نہیں ہے، تو 17 جو ہے اس نے 51 سنتیں سنی اور 51 پر عمل کیا، تو ایک بار خط لکھا حضرت کو، حضرت ابرار حق صاحب کو، دامود حضرت میں فلاں شخص ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میری زندگی بالکل آزاد تھی، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ، اور یہ گناہ وہ گناہ سب، لیکن فلاں مسجد میں فلاں مولوی صاحب تین تین سنتیں سناتے تھے اور میں ان پر عمل کرتا گیا، الحمدللہ ان سنتوں کی برکت سے اب میری ساری زندگی بدل گئی، چہرے پر دھاڑی بھی آ گئی، پاجامہ بھی یہ جو ہے لباس بھی سنت کے مطابق ہو گیا، سر پر ٹوپی آ گئی، نمازوں کی پابندی ہو گئی، بے پردگی گئی گناہوں سے، یہ ان چھوٹے چھوٹے سنتوں پر، حالانکہ یہ میں کہتا ہوں چھوٹے اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ یعنی ان میں کرنے میں مشقت نہیں ہوئی، ورنہ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، یعنی میرا کہنے کا مطلب کہ نہیں سنت چھوٹی ہے، چھوٹی سنت سے مطلب یہ کہ جس میں کرنے پر انسان کو کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، محنت نہیں ہے، بالکل آسانی سے کر سکتا ہے، اس اعتبار سے چھوٹا ہے، ورنہ کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کوئی بھی گوشہ بغیر فائدہ عظیم کے نہیں ہو سکتا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قیامت تک یہ اعلان کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ، کان کھول کر سنو، بے شک اگر تم میرا یہ محبت چاہتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو، حتی بعونی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی کیا کریں، اتباع کریں، تو وہ اتباع چھوٹی چیز میں بھی ہوگی بڑی چیز میں بھی ہوگی، تو اس لیے کوئی سنت، تو ان سنتوں سے اس میں ان کو کہتے ہیں انوار سنن، کیا کہتے ہیں، انوار سنن، اور ہر چیز میں انسان کئی چیزوں کی نیت کر سکتا ہے، جسے میں نے ابھی کہا، اب گھر والوں نے کہا جاؤ روٹی لاؤ، اب اس میں تو یہ کئی ثواب، یہ کہے گا ماں باپ کا ماننا فرض ہے، مطلب روٹی تو وہ کسی حال میں بھی لائے گا، جان ڈپٹ کر بھی لائے گا، ویسے بھی لائے گا، ماں باپ کا ماننا فرض ہے، ٹھیک، اور یا اگر اہل عیال کے لیے تو اہل عیال کو حلال کھلانا یہ بھی فرض ہے، اپنے بدن کو غذا دینا تاکہ یہ عبادت کے لیے تیار ہو جائے تو یہ بھی عبادت ہے، تو ایک ایک چیز میں کئی نیتیں کر سکتا ہے، تو ایک ایک اس میں یہ بہت کما سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں عالم کی جو نیند ہوتی ہے وہ عابد کی عبادت سے، کیوں، عالم نیت کر کے سوتا ہے، وہ جانتا ہے، چالاک ہے نا، علم اس نے حاصل کیا، وہ بیوقوف نہیں بننا عالم، اچھا عالم بننا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ، علم ایسی دولت ہے، اس کے یعنی برابر کوئی دولت نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام ملائکہ کو جو امتحان لیا، کسی سے لیا، علم سے لیا، فرمایا علماء کرام نے اگر علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو اسی سے ان کو امتحان لیا جاتا، لیکن علم سے بڑھ کر، اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت جو ثابت کر دی، کس چیز سے کر دی، علم سے کر دی، وعلم آدم الاسماء کلہا، تو علم سے ہی آدم علیہ السلام کی فضیلت، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے کان ایسے ہیں، اس کا قد ایسا ہے، یا اس کا اور کچھ ایسا ہے، اس کا مکان ایسا ہے، یہ کچھ نہیں بتایا، ہاں آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ہے، کیوں، اس کے پاس علم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو حاصل ہو جائیں گی کہ ہمارے کہ گناہ کون سے ہیں، نیک کون سے ہیں، چھوٹے چھوٹے کون سے وہ ایسے نیک کام ہیں جو ہم آہستہ آہستہ کر کے کر کے کر کے اپنی قوت اطاعت کو بڑھا سکتے ہیں، اور پھر ہم چٹان جیسے بڑے بڑے ثوابوں پر کھڑے ہو جائیں، اور بڑے گناہوں سے کہ خلا بھی چٹان ہو کر کھڑے ہو جائیں، اس مقام تک کیسے پہنچیں گے، تو ایسے کر کے انشاءاللہ پہنچیں گے، سمجھ گیا، تو یہ سب کیسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا جب ہم کہیں گے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، اپنے مشغولیات میں سے وقت نکال کر علم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ میں، اگر کسی عورت سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے، اس نے جب کہا میں نہیں جانتی، تو اس جواب سے اس کی مراد اگر یہ ہو کہ مجھے وہ توحید یعنی کلمہ توحید یاد نہیں ہے جو بچے مکتب میں پڑھا کرتے ہیں، تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر وہ اس جواب سے یہ مراد کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتی، تو اس صورت میں وہ مومنہ نہیں رہے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ وہ یہ نہیں پہچانتا تھا کہ اب کوئی میرا خالق ہے، اس کے گھر کے علاوہ اللہ کے ہاں ایک اور گھر بھی ہے، اور یہ کہ ظلم حرام ہے، تو وہ مومن نہیں تھا. اگر کسی شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو دوسرے نے کہا تجھ پر لعنت اور تمہاری مسلمانی پر لعنت، تو یہ ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسے وصف کی نسبت کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اس کے پاس ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے، اس کے وعدوں وعید ان کا انکار کرے، کسی کو اس کا شریک بیٹا یا بیوی ٹھہرا لے، اس کی طرف جہل کی یا عجز کی یا کسی اور خرابی کی نسبت کرے، یہ کہنے والا بھی کافر ہے. یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو. جو شخص یہ کہتا رکھے کہ اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہوتا ہے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی شخص ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دے تو میں جب بھی یہ نہ کام کروں، یہ بہت لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کی وہیں تو کرے گا، بہت لوگ ایسا کہتے ہیں، مطلب خدا صرف اگر یہ تو مانے گا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. تو یہ ایسا کہنے والا کافر ہو جائے، اور یہ بہت عام مرض ہے. سکون دوست اگر خدا سر کی یہ نوز گرا تو مارے گا. ایک انسان کی وفات ہو گئی، دوسرے شخص نے کہا خدا کو ایسا نہیں چاہیے تھا، یہ کفر ہے. ایک شخص نے اپنے دشمن سے کہا میں خدا کے حکم سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، دشمن نے جواب دیا میں خدا کا حکم نہیں جانتا، یا کہا اس جگہ خدا کا حکم نہیں چلتا. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب جملے جو ہیں یہ جملے کفریہ ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں جو فلاں کام کرتا ہوں یہ تو میں رواج کے مطابق کرتا ہوں، خدا کے حکم سے نہیں کرتا، تو ایسا شخص کافر ہے. اگر کوئی شخص کسی ایسے آدمی کے بارے میں جو کبھی بیمار نہ ہوتا ہو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھول گیا ہے، یا یہ کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے جن کو اللہ بھول گیا ہے، تو یہ کفر ہے. اور کسی شخص نے کسی سے یوں کہا تیری زبان سے تو خدا بھی بس میں نہیں آتا، میں کس طرح بس میں آؤں گا، وہ کافر ہو جائے گا. کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تم تو اللہ تعالی سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو، وہ کافر ہو جائے گا. یا یہ کہنا فلاں شخص بری تقدیر میں پھنس گیا، یہ بھی کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، تقدیر پر راضی رہنا ایمان کے لیے ضروری ہے. تو اگر اس نے کہا کہ وہ بری تقدیر میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس پر ظلم کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں آسمان پر خدا اور زمین پر فلاں شخص, یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ خدا بن سے خدا آسمان پر سے نیچے دے یا خدا آسمان پر سے, یہ تو یہ مطلب مکان اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے. اگر کسی شخص نے کسی کو کہا جھوٹ مت کہو, اس شخص نے کہا جھوٹ کس کے لیے, کہنے کے لیے تو ہے, تو یہ کفر ہے. اگر کسی نے کہا اللہ کی رضا طلب کرو, تو اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, اور کسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر وہ دوزخ میں داخل کرے گا, تو میں دوزخ سے نہیں ڈرتا, یہ سب کفر ہے. اب اس میں اکثریت اس میں مبتلا ہے. کسی سے کہا زیادہ مت کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھے گا, کہا میں تو کھاؤں گا چاہے دشمن رکھے یا دوست. کسی شخص سے کہا گیا اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ, اس نے کہا ان کا مجھ پر کوئی حق نہیں. یہ اگرچہ گناہ کفر نہیں ہے لیکن گناہ سخت ہے. اس نے کہا ماں باپ کو مت ستاؤ, اس نے کہا ان کا مجھ پر کوئی حق نہیں, یہ گناہ عظیم ہے. اگر کسی نے کہا فلاں شخص تمہارے ساتھ سیدھا نہیں چلتا, نے کہا اس کے ساتھ خدا بھی نہیں سیدھا چلے گا, تو یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالی رحم کر. آگے بھی بہت ہیں, اسے بچ پران ہو تو مت تھوڑا بہت کرو گسان سے وائر دے کے. علم میرے یہاں سے کل کر کے رہے ہیں, آگے معلومات جاگو علم, معلومات علم سے وائر فرق. تکبر سچ پت گا بل ام باور سوس عالم, تم کر نبی وقت مخالفت گو ملون لین, ابلیس اس عابد گوس تکبر
ملامت مے پہ یہ شخص تک میان ذریعہ بن ام پھر مے کپر بہ بنوس امس سبق یہ گوس پانس پہ نیر مے پہ یہ مان قرآن شریف آیت یہ مے مزہ ہت اکس جائے اخ کت لیکن بیس جائے بیا پانس ملامت یعنی سٹھا کوشش کریں کہ یہ گوس نا امس ذریعہ بن کافر بن مومن ہر کھانا چیز سوچت سمجھ گۄڈٕ سونٛچان اگر بہٕ یہِ کَرٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، چھُنہٕ کَران سونٛچنَے کانٛہہ کٲم. مردن منٛز تہٕ زنانن منٛز تہٕ زنانن منٛز تہِ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ. چھِ باقین نِش تہِ ضروٗرت واتناوٕنۍ، بے خبری چھنہ بُنیٲدی. یہِ کیازِ چھُ کُفر کیازِ چھُ أمِس؟ بُنیٲدی چھِنہٕ أمِس خۄدا صٲبٕنۍ عظمت فِکرِ تُلمٕژ، یُس ایمانُک ضروٗری حِصہٕ. اگر أمِس خۄدا صٲبٕنۍ عظمت آسہِ فِکرِ تُلمٕژ، سُہ گٔے اللہ تعالیٰ سُنٛد مُتعلِق کلام بَڑٕ کھوٚج کھوٚج، تَمہِ تَتھ منٛز دِلیری کیٚنٛہہ. اَوے چھُ یہِ کُفُر. اَسہِ چھُ باسان یہِ ما چھِ زیادٕ تی گژھان. مۄکُل وَنوُن اَتھ سینٹینس مطلب چھُ أمِس چھُنہٕ ایمانُک وُد حٲصلٕے. ایمانُک بُنیٲدی تقوا چھُ خۄدا صٲبٕنۍ عظمت، سُہ چھے نہٕ. اَوے چھُ وَنان اَز وۄنۍ